ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس عزیزی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے. فرزند رسول حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا آج یوم ولادت باسعادت ہے، اس مناسبت سے ہم آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ، تو یہ پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
حزب اللہ کے کمانڈر عماد مغنیہ کے قتل پر امریکہ کی حمایت. ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اب تک کا سب سے بڑا فوجی معاہدہ. پاکستان کے داخلی امور میں امریکہ کی مداخلت. میزائلی سسٹم کو نصب کیے جانے کے معاملے پر روس اور امریکہ کے درمیان لفظی جنگ میں شدت. البرادعی کی رپورٹ پر اثر انداز ہونے کے لیے مغرب کی کوشش.
جی ناظرین، جیسا کہ بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، شام کے دارالحکومت دمشق میں حزب اللہ لبنان کے سینئر کمانڈر عماد مغنیہ کی صہیونی حکومت کے ہاتھوں شہادت ہوئی، اور عماد مغنیہ کی آخری رسومات کل بیروت میں ادا کی گئی جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی. عماد مغنیہ کی آخری رسومات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ منوچہر متقی نے بھی شرکت کی. اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کے نام اپنے تعزیتی پیغام میں فرمایا کہ عماد مغنیہ جیسے مخلص اور مجاہد دلیروں کا خون اقوام کو بیدار کرتا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر جناب احمدی نژاد نے بھی حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل کے نام اپنے تعزیتی پیغام میں جواد عماد مغنیہ کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عماد مغنیہ کی شہادت صہیونی حکومت کے دامن پر بدنما داغ ہے. اس درمیان گزشتہ روز عماد مغنیہ کی آخری رسومات میں موجود لاکھوں افراد کو خطاب کرتے ہوئے حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ صہیونی حکومت نے ایک بہت بڑی حماقت کا ارتکاب کیا ہے، اور ہم جلد ہی ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے جو اس عظیم شہید کے تعلق سے ہم پر عائد ہوتی ہیں. حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ عماد مغنیہ کا خون صہیونی حکومت کی نابودی کا آغاز ہے. اس درمیان امریکہ نے عماد مغنیہ کی دہشت گردانہ کاروائی میں شہادت کی، یا یوں کہا جائے کہ صہیونی حکومت کے اس دہشت گردانہ اقدام کی حمایت کی ہے. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
شام کے دارالحکومت دمشق میں موساد کے ایجنٹوں کے ہاتھوں حزب اللہ کے سینئر رہنما عماد مغنیہ کے قتل کی لبنان کی رائے عامہ، سیاسی شخصیات اور مختلف جماعتوں نے شدید مذمت کی ہے. صہیونی حکومت نے احتجاج کی شدت کو دیکھتے ہوئے عماد مغنیہ کے قتل کی ذمہ داری قبول کرنے کے سلسلے میں کوئی واضح موقف اختیار نہیں کیا ہے، لیکن اس بات کے پیش نظر کہ امریکی اور صہیونی حکام نے اس دہشت گردانہ کارروائی کا خیر مقدم کیا ہے، اور صہیونی حکام نے گزشتہ چند روز کے دوران واضح طور پر لبنان اور فلسطین کی عوامی مزاحمت کے رہنماؤں کو قتل کرنے پر زور دیا ہے، عماد مغنیہ کے قتل میں صہیونی حکومت کا کردار بالکل واضح ہے. اس سلسلے میں امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان شان میک کورمک نے یہ بات بیان کرتے ہوئے کہ عماد مغنیہ کے بغیر دنیا بہتر ہے، صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائیاں جاری رہنے پر امریکہ کی مسرت کا اظہار کیا ہے. امریکی اور صہیونی حکام نے کہ جن کے بیانات میں وحشی گری اور قساوت کی خو اور فطرت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، ایک بار پھر عماد مغنیہ پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں. البتہ عماد مغنیہ کو قتل کرنے سے قبل صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں نے اس مجاہد لبنانی شخصیت پر بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے انہیں اپنی ہٹ لسٹ میں بھی قرار دیا تھا. موساد کے سابق سربراہ دانی یاتوم کا بیان کہ جس نے عماد مغنیہ کے قتل کو ایک بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس قتل نے حزب اللہ لبنان کو سنگین زخم پہنچائی ہے، حماد مغنیہ کے قتل میں صہیونی حکومت کے کردار اور اس قتل سے صہیونی حکومت کے مقاصد کو پہلے سے زیادہ عیاں کر دیا ہے۔ حماد مغنیہ جنوبی لبنان کی اسلامی مزاحمت کے رہنما اور حزب اللہ لبنان کے ایک اعلیٰ کمانڈر تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے بہترین سال صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے گزارے، اور صہیونی حکومت نے کئی بار ان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں انجام دیں۔ حماد مغنیہ نے لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی 33 روزہ جارحیت میں بھرپور کردار ادا کیا اور صہیونی فوج کو شکست سے دوچار کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ صہیونی حکومت نے اپنی دہشت گردی کی پالیسیاں جاری رکھ کر اپنی انسانیت مخالف ماہیت پہلے سے زیادہ آشکارا کر دی ہے۔ صہیونی حکومت لبنانی مزاحمت کے رہنماؤں کو قتل کر کے اپنے زوم باطل میں لبنان کے خلاف 33 روزہ جارحیت میں اپنی شرمناک شکست پر پردہ ڈالنا چاہتی تھی۔ وینوگریڈ کمیٹی کی رپورٹ کے اشاعت نے کہ جس میں صہیونی فوج کی اس جنگ میں شکست کا واضح طور پر اعتراف کیا گیا ہے، صہیونی حکومت کو مزید رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ ان حالات میں صہیونی حکومت نے جنگ لبنان میں شکست کے اثر کو کم کرنے کے لیے لبنانی مزاحمت کے رہنماؤں کے قتل کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا ہے، اور حالیہ دنوں کے دوران اپنے دہشت گردی کے اقدامات میں تیزی لانے کا واضح طور پر اعتراف کیا ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات کی حمایت کی ہے، اور اس چیز نے صہیونی حکومت کو دہشت گردانہ اقدامات انجام دینے کے سلسلے میں مزید گستاخ بنا دیا ہے۔ یہ ایسے وقت میں ہے کہ امریکہ خود دہشت گردانہ پالیسیوں پر عمل پیرا ہے، اور صہیونی حکومت کی منظم دہشت گردی کی حمایت کر کے دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا دعوے دار ہے۔ صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ اقدامات پر بین الاقوامی اداروں اور مغربی ملکوں کی خاموشی کے باعث دنیا کو علاقے میں ہر روز صہیونی حکومت کے نئے نئے مظالم اور جرائم کا مشاہدہ کرنا پڑ رہا ہے۔
صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ کارروائی کے لیے امریکہ کی حمایت اور حزب اللہ لبنان کے سینئر کمانڈر حماد مغنیہ کی شہادت، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا۔ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اب تک کا سب سے بڑا فوجی اور دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ ماضی میں ہندوستان اپنی 60% سے زائد فوجی اور دفاعی ضروریات روس سے پورا کرتا تھا، لیکن اب امریکہ اور اسرائیل بھی ہندوستان کی منڈیوں کے لیے اپنے لیے بہترین اسلحہ جاتی منڈی تصور کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے، ہمارا یہ تھا سیاسی تبصرہ۔
نئی دہلی سے شائع ہونے والے انگریزی اخبار دا ہندو نے خبر دی ہے کہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان اب تک کا سب سے بڑا اسلحہ جاتی معاہدہ ہوا ہے۔ اس اخبار کے مطابق یہ معاہدہ $1 ارب سے زیادہ کا ہے، جس میں طیاروں اور فوجی ساز و سامان کی فروخت شامل ہے۔ 1998 میں ہندوستان کے ذریعے ایٹمی دھماکہ کیے جانے کے بعد امریکہ نے اعتراض کے طور پر ہندوستان کے خلاف پابندیاں عائد کر دی تھیں، لیکن 11 ستمبر کے واقعات کے بعد اور امریکہ کی نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہندوستان کو شامل کرنے کی امریکہ کی کوشش کے تحت واشنگٹن نے ہندوستان پر عائد یہ پابندیاں بھی اٹھا لیں۔ اس امر نے ہندوستان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ امریکہ سے جدید ترین فوجی ساز و سامان حاصل کر سکے۔ اس سلسلے میں ہندوستان نے امریکہ سے ایک جنگی کشتی بھی خریدی، جس کا کام فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے، لیکن ہند امریکہ حالیہ فوجی معاہدہ نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان اب تک کا سب سے بڑا فوجی معاہدہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس طرح ہندوستان اور امریکہ کے درمیان ایٹمی تعاون کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ تعلقات فوجی اور ایٹمی تعاون میں کافی تیزی لا رہے ہیں۔ بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ فوجی معاہدہ کر کے دراصل یہ کوشش کی ہے کہ ہندوستان کی اسلحہ منڈی میں روس کے اثر و رسوخ کو کم کرے اور ہندوستان کی اسلحہ جاتی منڈی میں اپنا پیر جمائے۔ سرد جنگ کے زمانے سے ہی نئی دہلی اور ماسکو کے تعلقات بہت ہی اعلیٰ سطح پر تھے، اور چنانچہ ہندوستان کی فوجی ضروریات کا 60% روس سے ہی پورا ہوتا تھا۔ اپنی فوج اور فوجی ساز و سامان کو جدید بنانے اور انہیں ماڈرن بنانے کی ہندوستان کی پالیسی کے پیش نظر امریکہ اور صہیونی حکومت نے ہندوستان کی ایٹمی اور فوجی منڈی کو اپنے لیے بہت ہی مناسب دیکھا ہے۔ ہندوستان اور چین چونکہ ایک دوسرے کے پڑوس میں واقع ہیں، اس لیے امریکہ اور صہیونی حکومت چین کے مقابلے میں ہندوستان کی ایک خاص پالیسی کے تحت مدد کر رہے ہیں اور اسی لیے دونوں حکومتیں ہندوستان کے ساتھ اصلاح جاتی معاہدے کر رہی ہیں۔ اس کے باوجود ہندوستان نے ہمیشہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے ساتھ متوازن تعلقات قائم کرنے کی پالیسی پر گامزن ہے، اور ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ سے فوجی معاہدہ یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ ہندوستان روس سے دور ہو رہا ہے، کیونکہ جو شرطیں امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ اپنے ایٹمی معاہدے میں شامل کی ہیں، انہوں نے ہندوستان کو اس حقیقت کے سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک طرفہ تعاون اس بات کا باعث بنے گا کہ نئی دہلی امریکی پالیسیوں کی پیروی کرے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کے نتائج کے بارے میں ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعتوں نے بارہا خبردار کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہندوستان کی مرکزی حکومت کو بھی متنبہ کیا ہے۔
ہند امریکہ فوجی معاہدہ، سیاسی تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ پاکستان میں جہاں کل رات عام انتخابات کے لیے انتخابی مہم اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، وہیں پاکستان کے داخلی امور میں امریکی مداخلت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا۔
امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس کا یہ بیان کہ وہ حکومت پاکستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ انتخابات شفاف طریقے پر ہوں، ایک پاکستانی عوام سے ایک بھونڈے مذاق کی طرح ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے جب سے امریکہ نے اپنی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا ہے، پاکستان کے صدر مشرف ان کے ایک مہرے کے طور پر گنے جاتے ہیں، اور پاکستان کے عوام بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مشرف کو نصر کے حسن مبارک اور دوسرے کٹھ پتلی حکمرانوں کی طرح امریکی مفادات کی طرح ہمیشہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کا یہ بھرپور خیال ہے کہ امریکہ کو پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت سے محبت نہیں رہی۔ امریکہ کی اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو چاہے وہ انڈونیشیا کے سہارتوں ہوں، چاہے وہ مصر کے انور سادات یا حسن مبارک ہوں، چاہے وہ عرب کے دیگر کٹھ پتلی بادشاہ اور حکمران ہوں، چاہے وہ پاکستان کے ضیاء الحق ہوں یا مشرف ہوں، انہوں نے ہمیشہ جمہوری قوتوں کی مخالفت ہی کی ہے، اور وہ ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں اور ڈکٹیٹروں اور فوجی آمروں کے اور بادشاہوں کا ساتھ انہوں نے دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ برصغیر کی جمہوریت مکمل طور پر عوام کے ہاتھ میں ہے، اور عوام امریکہ کی بدقسمتی کہ وہ ہمیشہ سے استعمار دشمن رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی بھی جمہوری حکومت آ جائے تو وہ امریکہ کی ہدایات پر ایسے ہی آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کرے گی جیسے کہ یہاں پر کٹھ پتلی حکمران اور فوجی حکمران اور ڈکٹیٹر امریکہ کی ڈکٹیٹس پر عمل کرتے ہیں۔ میں یہ مثال دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی بھی جمہوری حکومت ہو، چاہے اس جمہوری حکومت کے سربراہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے لوگ ہوں، یا پاکستان کی کسی بھی اور پارٹی کے لوگ ہوں، وہ امریکہ کی ہدایات پر ویسے عمل نہیں کر سکتے جیسے مٹھی بھر چند لوگ جو کہ ڈکٹیٹرز ہیں وہ عمل کر سکتے ہیں۔ امریکہ پوری دنیا میں جمہوریت کش رہا ہے، امریکہ پوری دنیا میں جمہوریتوں کے خلاف رہا ہے۔ کتنی عجیب اور حیرت کی بات ہے کہ جتنی بھی مغربی جمہوریتوں نے امریکہ کی دہشت گردی خلاف جنگ میں امریکی فوجوں کے ساتھ اپنی فوجیں بھیجی ہیں وہ حکومتیں چلی گئیں، چاہے وہ مثال اٹلی کی ہو، چاہے وہ مثال فرانس کی ہو، چاہے وہ مثال اسپین کی ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ مثال آسٹریلیا کی ہو۔
یہ تھے پاکستان کے ممتاز تجزیہ نگار صفدر رضا۔ اور اب ایک بین الاقوامی موضوع، مشرقی یورپ میں امریکہ کے میزائلی سسٹم کے نصب کیے جانے کے مسئلے کو لے کر امریکہ اور روس میں لفظی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
مشرقی یورپ میں امریکہ کے ایٹمی میزائلی سسٹم کے نصب کیے جانے کے سلسلے میں ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان لفظی جنگ ہر روز شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ روس نے دھمکی دی ہے کہ مشرقی یورپ میں امریکہ کے میزائلی سسٹم اور سائٹوں کو ہدف بنایا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کونڈولیزا رائس نے کہا ہے کہ سرد جنگ کے زمانے کے بارے میں روس کا حالیہ بیان شرمناک اور قابل مذمت ہے، اور ماسکو کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ اب مزید اپنے ہمسایوں کو ڈرا دھمکا نہیں سکتا۔ روسی صدر پوتین نے یوکرین کے صدر سے اپنی گفتگو میں انہیں دھمکی دی ہے کہ یوکرین کی سرزمین میں اگر امریکہ کے میزائلی سسٹم نصب کیے گئے تو روسی میزائلیں اس پر حملہ کر دیں گی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پوتین کا حالیہ بیان امریکہ کے میزائلی سسٹم کے مسئلے پر اب تک کی سب سے سنجیدہ دھمکی ہے۔ البتہ اس سے پہلے بھی روسی صدر دھمکی دے چکے تھے کہ جمہوریہ چیک اور پولینڈ میں امریکہ کے میزائلی سسٹم کو نصب کیے جانے کا قضیہ 1962 میں کیوبا کے میزائلی بحران کی طرح اس بار مشرقی یورپ میں تکرار ہوگا۔ اس بحران میں دنیا کو ایٹمی جنگ تک کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا، اور کیوبا میں میزائل سسٹم نصب نہ کرنے کے روس کے فیصلے سے دنیا کے لاکھوں انسانوں کی جان کو بچا لیا گیا تھا۔ اب 21ویں صدی کے آغاز میں امریکہ کی جنگ پسندانہ پالیسی نے دنیا کو ایک اور سرد جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ گزشتہ چند مہینوں کے دوران امریکہ اور روس کے درمیان لفظی جنگ میں ایک بار پھر شدت آ گئی ہے۔ امریکہ نے نہ فقط یہ کہ روس کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا ہے کہ وہ مشرقی یورپ میں اپنے میزائلی سسٹم کو نصب کیے جانے کا پروگرام تر کر دے، بلکہ وہ جنوب مشرقی یورپ کے علاقوں میں یا اسی طرح قفقاز کے علاقے میں ایک اور ٹھکانہ تلاش کر رہا ہے۔ ماسکو نے بھی جواب میں خود کو یورپ میں روایتی افواج کی تعداد میں کمی کے معاہدے سے الگ کر لیا ہے، اور اس نے 15 برسوں کے بعد اپنی اسٹریٹیجک پروازیں شروع کر دی ہیں۔ امریکہ کے بحری بیڑے کو روسی بحریہ کے ذریعے روکے جانے کے واقعے کو روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کے دوبارہ آغاز سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ بنابراین اس میں کوئی زیادہ تعجب نہیں کیا جانا چاہیے کہ اگر سرد جنگ کے زمانے کی طرح یورپ اور ایشیا میں امریکہ کے ایٹمی میزائل سسٹم کو لے کر ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی اپنے عروج کو پہنچ جائے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ امریکہ اور روس کے تعلقات خطرے میں پڑ جائیں گے، بلکہ اس سے پورے یورپ کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہو جائیں گے۔
اور اب اسلامی جمہوریہ ایران کا پرامن ایٹمی پروگرام اور اس کا موضوع۔ ایک ایسے وقت جب 3 مارچ کو IAEA کے ڈائریکٹر جنرل محمد البرادی اسلامی جمہوریہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں اپنی رپورٹ بورڈ آف گورننس میں پیش کرنے والے ہیں، مغربی ممالک اور اس کے ذرائع ابلاغ نے ابھی سے ہی اس رپورٹ پر اثر انداز ہونے کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ ڈاکٹر صاحب، کیا کہتے ہیں جو ہنگامہ آ رہی مچا رکھی اور ہنگامہ برپا کر رکھا ہے مغربی حکام و ذرائع ابلاغ نے، جبکہ ابھی 3 مارچ کو رپورٹ آنے والی ہے البرادعی صاحب کی، تو ان کی اس ہنگامے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
جی، پہلے تو جہاں سے میں یہ کہوں گا کہ جو ایران کے بارے میں اٹامک واچ ڈاگ ہے، اس کی رپورٹس جو ہے وہ ساری پازیٹیو تھی۔ جتنی بھی رپورٹس آئی ہے اس میں یہ اس بات پہ تاکید کی گئی کہ ایران جو ہے وہ کوآپریٹو رہا ہے، ایران نے جو سوالات تھے ان کا، جو بھی ابہامات تھے ان کا پوری طرح سے جو ہے وہ پرووائڈ کیا ہے، جوابات دیے ہیں۔ تو اب اس سچویشن میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ خود جو امریکہ کا NIE ہے، نیشنل جو ان کی ہے ایسٹیمیٹ ایجنسی، اس نے بھی ایران کے جو ہے ایکٹیویٹیز کو کہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ تو اب اس سچویشن میں جو ہے امریکن لیڈ کیمپین جو کہ ویسٹ اس کے ساتھ چل رہا تھا، اس کو جو ہے وہ بری طریقے سے ناکامی ہو رہی ہے۔ اور وہ جو ایران سے 11 جنوری کے دوران البرادعی نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو انسالوڈ پرابلم ہے، اس کا بھی ایران نے پوری طرح سے جواب دے دیا ہے۔ تو اب اس سچویشن میں جو نیکسٹ رپورٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے ایران کے پوائنٹ آف ویو سے، چونکہ خود البرادعی کا جو ہے اسی ہفتے میں بیان تھا کہ ایران کا جو فائل ہے وہ اب شیلفز میں ڈال دی جائے، الماریوں میں رکھ دی جائے، چونکہ یعنی اب کوئی ان ریزالوڈ ایشو نہیں رہا، اس کا یہی مسئلہ تھا۔ اب جب یہ بیان آیا تو ویسٹرن پاورز جو ہے وہ اور بھی زیادہ سینسٹیو ہو گئی کہ یہ رپورٹ جو ہے کس سمت و سو میں جا رہی ہے. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ فرینچ پرائم منسٹر جو ہے فرینچ فارن منسٹر جو کافی عرصے سے ایران کے خلاف بیانات دیتا رہا ہے اور جس کے زائونسٹ لابی کے ساتھ کچھ کلوز ریلیشن ہے ٹائز ہے, اب وہ یہ البرادی سے جو ہے اس پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, آئی اے ای پر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کسی قسم کی رپورٹ دینے سے پہلے جو ہے ہم سے کنسلٹ کریں. تو اٹ مینز کہ وہ جو یو این کی انڈیپینڈنٹ باڈی کی جو لیگل حیثیت ہے اس کو وہ لوگ انڈر مائن کر رہے ہیں. اور اب اس سچویشن میں جب کہ عالمی رائے عامہ, انٹرنیشنل کمیونٹی سوائے چند ایک ملک جو امریکہ کے بہت کلوز ہے, ایران کے بارے میں کاملاً سیٹسفائیڈ ہو چکے ہیں, اور یہاں تک جو امریکہ کی پہلی سینکشنز ہیں چائنا رشیا مڈل ایسٹ میں, اس کا کوئی جو ہے وہ اس کو امپورٹنس نہیں دے رہے, ایون ٹرکی جو ہے اس کو امپورٹنس نہیں دے رہا جو بینکنگ کے بائیکاٹ کے بارے میں. تو اس سچویشن میں جو ہے اب یہ ہوا ہے کہ وہ جو دو اللیگل سینکشنز ایران کے خلاف دو اللیگل راؤنڈ تھے وہ اس کا جو ہے کوئی امپیکٹ خاص نہیں ہوا. تو اب یہ امریکہ کے لیے پریشانی کی سچویشن ہے کہ ایک قسم کا جو ہے اپنی ڈکٹیٹرشپ کو اب لیگل حوالے سے ایران کو چیلنج نہیں کر پایا, تو کسی اور طریقے سے جو ہے خواہ انٹرنیشنل باڈی کی انڈیپینڈنس کو, اس کے وقار کو, اس کی ڈگنیٹی کو دچکلا کسی طریقے سے یہ جتنے دن رہتے ہیں اس رپورٹ کو اپنی طرف جو ہے وہ کیا جائے. لیکن البرادی نے بہرحال یہ جو ہے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے ٹیکنیکل ہوگی, اور لیکن وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جائے. اگر ٹیکنیکل بیس پہ بات کی جائے تو ایران جو ہے پہلے بھی ونر, یعنی جو نیکسٹ رپورٹ ہوتی ہے وہ پہلے سے زیادہ پازیٹیو ہے, اور جو اب رپورٹ ایکسپیکٹڈ ہے وہ یعنی تقریباً ایسی ہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی شک و شبہ کی کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ممبر کو جو ہے وہ نہیں رہے گی. تو اب اس سچویشن میں امریکہ جو ہے جو کہ یوں سمجھے کہ خود
وقت میرا ختم ہو رہا ہے,
جی ابھی ایک جو رپورٹ تھی کہ بش ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ امریکن ہسٹری میں سب سے زیادہ جو ہے وہ لائز اور جھوٹ بولتے رہے ہیں, بش پلس رائس پلس بولٹن, یہ جو وار گروپ ہے جنگ گروپ. تو اب وہ ابھی بھی یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس سچویشن میں بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی آنکھوں میں کوئی خاک کوئی جھونکی جا سکتی ہے, کچھ کیا جا سکتا ہے.
بہت بہت شکریہ آپ کا,
ابھی دیکھیں کیا
وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین یقیناً ایسے ہی ہے, اور خود نواب وسطی تحریک 118 رکن ملکوں نے مغربی ملکوں سے کہا ہے کہ آپ کو جلد بازی کیوں ہے, رپورٹ تو آ جانے دیں, آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ایران کے خلاف تیسری قرارداد پاس کریں, پہلے البرادی کی رپورٹ آ جانے دیں. اور جیسا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ منی چہر متکرمی کہا کہ اگر اس ایجنسی پر دباؤ نہ ہوا تو یہ رپورٹ بھی ایران کے حق میں رہے گی اور حقیقت پسندی پر مبنی ہوگی اور مثبت ہوگی. تو ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسی ساتھیوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.